الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے محترم حضرات بحیثیت ایک انسان کے بحیثیت ایک پاکستانی کے بحیثیت ایک مسلمان کے جس وقت میں اپنے آپ کو اور اپنے شہر میں موجود لوگوں کو دیکھتا ہوں تو جہاں دین اسلام کی بے شمار خوبیاں اور خصوصیات سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، وہیں پر ایک خوبی کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مسعود سے ہمیں ملی تھی، وہ ہماری اخلاقیات تھی، ہمارا کردار تھا، ہماری سیرت تھی۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے لوگ ان اخلاقیات سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جس وقت دنیا میں موجود دوسرے لوگوں اور دوسرے مذاہب کو دیکھتا ہوں تو جو چیزیں ہم میں ہونی چاہیے تھی آج وہ چیزیں دوسرے مذاہب اور دوسرے لوگوں نے اختیار کر دی ہے۔ جو اسلام، جو دین میں کتابوں میں دیکھتا ہوں، وہ اسلام اور وہ دین آج ہمیں ویسا نور اپنی ذات میں دکھائی نہیں دیتا، گویا کہ ہم مالدار بن گئے، ہم دولت مند بھی بن گئے، ہم ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی بن گئے، ہم مولوی بھی بن گئے، ہم قاری بھی بن گئے، لیکن سوچنا آج یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں انسان بھی بنے یا نہیں۔ کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، شرم و حیا اور غیرت جو ایک مسلمان کا وصف تھا وہ مسلمانوں سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے اور پھر سوشل میڈیا نے، یہ اسمارٹ فون نے ہمارا جو اخلاقیات اور حیا کا جنازہ نکالا ہے، یہ آج ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسعود اور ان کی سیرت کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو یاد رکھو کہ نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا، اور ہم اسی طریقے سے اپنی اخلاقیات اور اپنی حیا کو اور غیرت کو کھوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو یاد رکھو کہ اگر صحیح معنوں میں وابستہ رہے تو وہ چیزیں کہ جو ہم نے کھو دی ہیں یا وہ چیزیں کہ جو ہم نے بلا دی ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ چیزیں واپس کر دے گا۔ حضور کریم علیہ السلام کے اخلاق، قرآن اور حدیث، احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، حالات و واقعات اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے تاکہ ہمارے اخلاق بھی کچھ ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اتنی جلدی جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں، بحیثیت قوم ہم اتنی جلدی بھڑک کیوں جاتے ہیں۔ کوئی بات اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے تو ہم نہ ماں دیکھتے ہیں، نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ بہن دیکھتے ہیں، نہ بھائی دیکھتے ہیں، ہم اس پہ برسنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ذرا سا ہماری گاڑی کسی گاڑی سے ٹچ ہو جائے، کوئی گاڑی ہماری ہلکی سی ٹچ کر دے تو دروازہ کھولنے کے بعد جو زہر ہم اپنی منہ سے اگلتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ الفاظ پھر کتنے خطرناک اور کتنے شدید ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں لوگ بڑے کول مائنڈ ہوتے ہیں، بڑے ٹھنڈے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان پہ کڑی سے کڑی تنقید بھی کر لیں تو وہ تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تنقید کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم کسی پر ووٹنگ کریں، ہم کسی پہ تنقید کریں تو ہم ٹھیک ہیں، اور کوئی اگر ہماری ذات پہ ہوتی وہ تنقید کرے تو وہ برا ہے، گویا ہمارے اندر وہ حوصلہ اور وہ برداشت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اگر اس دنیا اور اس آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھو کہ ہم مسلمانوں کے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا. بحیثیت ایک پاکستانی کے ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے اور ہماری ذات کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب و کامران فرما دے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ام المومنین آپ فرمائیں کہ حضور کا خلق کیسا تھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے. بڑی شاندار بات ام المومنین نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کان احسن الناس خلقا کان خلقه القرآن، کہ حضور کریم علیہ السلام کے اخلاق سب سے اچھے تھے، آپ کا خلق قرآن تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا خلق قرآن تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں، حضور کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا کرتے تھے، اور یہ دعا آئینہ دیکھ کے بھی کی جا سکتی ہے. جس وقت ہم آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں کہ حضور دعا کرتے تھے اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، مولا تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. یہ حضور کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے رب تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. تو جس وقت آپ آئینہ دیکھیں تو اس وقت یہ دعا ضرور مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ضرور کرم فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حسن اخلاق کی قدروں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی گویا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حضور کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو اس کے اخلاق بہتر ہو جائیں، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں کامل الایمان وہ لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کے ایمان کامل ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے، یہ مہربانی بھی اخلاق میں شامل ہے. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام سے نیکی اور برائی کے متعلق سوال کیا، گویا انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے. اب ساری نیکیاں اس کے اندر آ گئی. حضور گفتگو جامع فرماتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نیکی خلق ہے اور برائی وہ ہے کہ جو تیرے دل میں اضطراب پیدا کر دے اور تو اسے لوگوں پر ظاہر کرنا ناپسند کرے. اور واقعتاً کہ جس وقت انسان برائی کرتا ہے تو برائی دل کے اندر ایک اضطراب، ایک بے چینی سی پیدا فرما دیتی ہے، اور انسان اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرتا. ہاں اپنی اچھائی کو تو بیان کرتا ہے لیکن اپنی برائی کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ حسن خلق ہوگا. یہ چیز میزان کے اندر سب سے وزنی ہوگی. اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے اور قرآن مجید و فرقان حمید نے ہمیں جگہ جگہ کئی مقامات پر احادیث اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اخلاق بہتر بنانے کا حکم دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک بندہ مومن حسن اخلاق کے سبب، اچھے اخلاق کی وجہ سے شب زندہ دار، یعنی رات کو جاگنے والا، عبادت کرنے والا، اور صاحب النہار یعنی روزے دار کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک مسلمان رات بھر عبادت کرتا ہے،
اور دن بھر روزے سے رہتا ہے, اور ایک مسلمان کے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ مسلمان کہ جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں یہ اس عبادت گزار بندے کے رتبے تک پہنچ جاتا ہے. حضرت زید بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کے لیے خلق ہے, ہر دین کے لیے خلق ہے, اور اسلام کا خلق حیا ہے. اب اس کو ایک جگہ پر بالکل واضح کر دیا, یاد رکھو ایمان اور حیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے سے حیا تو اٹھتی گئی اور بالکل اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہم لوگ 15-20 سال پہلے, 25 سال پہلے جن چیزوں اور جن باتوں کو ہم عیبدار سمجھتے تھے, اچھا نہیں سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے, آج وہی 20-25 سال کے بعد ہم ان چیزوں کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں. یعنی کوئی عورت اگر بغیر برقعے کے گھومتی تھی تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, پھر آہستہ آہستہ نقاب اترنے شروع ہوئے, ایک دم برقعے نہیں اترے بلکہ نقاب ہٹنے شروع ہو گئے, پھر نقاب ہٹے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ برقعے اترنا شروع ہو گئے. یعنی اگر نقاب ہٹے تو اس وقت کہا گیا کہ صاحب یہ نقاب تو چہرے پہ ہونا چاہیے, لوگ کہنے لگے چھوڑو یار اگر نقاب نہیں ہے تو اس نے اپنے جسم کو برقعے سے تو ڈھانپا ہوا ہے, برقعے بھی چلے گئے, اس کی جگہ پھر دوپٹے آ گئے اور خواتین دوپٹے استعمال کرنے لگ گئی. پھر کسی نے تنقید کی کہ دیکھو صاحب اب تو برقع بھی چلا گیا, اب تو سر پہ دوپٹہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑو یار چلو دوپٹہ تو اس نے پہنا ہوا ہے نا, پھر وہ دوپٹہ گلے کا پھندا بن گیا. جس طرح کے علماء اپنے گلے میں رومال ڈالتے تھے اب دوپٹے کی بالکل ویسی شکل آ گئی. یہ سارے دور سے ہم گزرے ہیں, تو حقیقت سے میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہیں اور میں کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا ہوں, میں بھی اسی شہر کراچی میں بڑا ہوا, یہ مناظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. پھر دوپٹے نے عورتوں کے گلے پکڑ لیے اور پھر جب تنقید کی گئی کہا چلو بھائی یہ دوپٹہ تو اپنے گلے میں ڈالتی ہے, پھر وہ دوپٹے بھی رخصت ہو گئے. پھر بات آ گئی بالوں پر, وہ بال جو لمبے ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل چھوٹے ہوتے چلے گئے, اور آج جو ہمارا حال ہے اسے ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. آج لوگ جانتے ہیں کہ دنیا پریشان ہے, میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص جانتا ہے, بیویاں جانتی ہیں کہ ان کے شوہروں کے چکر کن عورتوں کے ساتھ ہے, شوہر جانتے ہیں کہ ان کے بیویوں کے معاملات کن مردوں کے ساتھ ہے, بھائی جانتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے معاملات کن مردوں کے ساتھ ہے, بہنیں جانتی ہیں کہ ہمارے بھائی کے معاملات کس لڑکی کے ساتھ ہے. یہ سارے معاملات اب ہم اسی معاشرے کے اندر پل بڑھ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہم سب کے سب لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا ہمارے اندر سے رخصت ہو گئی. پہلے تو مولوی ممبروں پر بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ صاحب غیر محرم کے برابر میں نہیں بیٹھنا, غیر محرم کو نہیں دیکھنا, لیکن پورے رمضان سحری اور افطاری ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ یہ مولوی غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کو دین کے مسائل بتاتے رہے. او بابا پہلے تو تم گلے پھاڑ پھاڑ کے ممبروں پہ چیختے تھے, اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اب حیا ہمارے اندر سے رخصت ہوتی جا رہی ہے, اور یہ حضور کی بات. اللہ اکبر, میرے آقا جو فرمائے وہ حق ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بات بالکل 100% صحیح ہے کہ حیا ہمارے وجود کے اندر سے بالکل باہر ہو گئی, نکل گئی, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان بھی آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے نکل رہا ہے. اگر ایمان کے معنی بعض لوگوں نے کی یہ بات جگہ پر کہ جس وقت بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، پھر اس پر گفتگو کی شارحین نے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں نور ایمان نہیں رہتا، یعنی اگر زنا کرتے وقت کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ مومن مرے گا وہ کافر نہیں مرے گا، اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ اور اس پر ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن ہم حدیث کے ظاہری معنی اگر یہاں پر لیں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں حیا اور ایمان ایک دونوں حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے ظاہری معنی آپ لے لیں، حیا تو رخصت ہو رہی ہے، اب ایمان بھی رخصت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے، دینی غیرت نہیں ہے، کوئی اگر حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو لوگوں کا احتجاج بہت شدید ہوتا تھا اور لوگ گستاخان رسول کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی حضور کی شان میں گستاخی کی گئی تو مسلمانوں نے اسے موت کی نیند سلا دیا، ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، غازی عبد القیوم ہو گئے، علم دین ہو گئے، ممتاز قادری ہو گئے، یہ سارے لوگوں نے جس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی اسے موت کی نیند سلا دیا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کھلے عام حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور ہمارے مولوی سحری اور افطاری ٹائم میں اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کھلے عام صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے مولوی اسی چینل پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جو گستاخی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بالکل واضح مطلب ہے جو حضور نے فرمایا، بالکل ویسا ہی ہے کہ جب ایمان جب حیا رخصت ہو گئی تو پھر ایمان بھی یاد رکھو کہ اٹھا لیا جاتا ہے، آج ہم کہتے ہیں یار یہ تو ساری مولویوں کی باتیں ہیں، ہم کیوں آپس میں رشتے داری میں دڑانے پیدا کریں، ہم کیوں آپس میں دوستی میں دڑانے پیدا کریں، یہ تو سارے معاملات جو ہے وہ مولویوں کے معاملات ہیں، تو حیا رخصت ہو رہی ہے تو ہمارے اندر سے ایمان رخصت ہو رہا ہے، اے مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اگر نور ایمان اس سے لے لو تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اگر اس کا معنی نور ایمان ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ہم نے چاروں طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اگر ہم ایمان کو سنبھال کے اس دنیا سے لے گئے اور خاتمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو گیا، پھر بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے بخشش کے کئی دروازوں کو کھول دے گا، تو خدا کے لیے اس ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو، اس حیا جیسے جوہر کو اپنے وجود کے اندر باقی رکھو، یہ حیا ہے اور یہ ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بندے کے اندر غیرت بیدار رہتی ہے، اگر آپ حیا کو بیچ کھائیں اور ایمان کو اہمیت نہیں دیں تو پھر یاد رکھو کہ بندہ سب سے بڑا بےغیرت بن جاتا ہے، اسلام اور رسول محترم اور قرآن مسلمان کو غیرت دار دیکھنا چاہتا ہے اور مسلمان ہر دور میں غیرت دار رہا ہے، تو خدا کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اور ہم اپنے حیا کی اس کو بچانے کی ہم سر توڑ کوشش کریں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل بتائیے، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جن کی عمریں لمبی ہیں اور جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، حضور نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب حضور کریم علیہ السلام کی ذات مسعود کی طرف ہم آتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں دنیا کسی اور طرف دیکھتی ہے، دنیا پرس لوگ کسی اور طرف دیکھتے ہیں، میں جب بھی دیکھتا ہوں تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوں اور میں تمہاری تربیت بھی ان کے نور کی روشنی ہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے مسلمان کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو اپنے نبی کی طرف دیکھیں، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ دنیا میں اگر آپ کالجز میں گئے ہو، یونیورسٹیز میں گئے ہو، تو ادھر عموماً طلبہ میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ صاحب رشیا میں جو لیلن گرانٹ تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا. بعض کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو علمی مباحثے ہوتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں، جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ صاحب چائنا کا ماؤ بڑا آدمی تھا، لیلن گرانٹ کے پیچھے کروڑوں کا ہجوم تھا اور ماؤ کے پیچھے بھی کروڑوں کا ہجوم تھا. میں نے کہا لوگوں سنو، میں نے لیلن گرانٹ کے مجسمے کو لگتے ہوئے بھی دیکھا، اس کے پیچھے کروڑوں عوام کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا، لیلن گرانٹ کے مجسمے کو لگتے ہوئے بھی دیکھا، اور میں نے چائنا میں ماؤ کے پیچھے کروڑوں لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا اور اس کے مجسمے کو لگتے ہوئے بھی دیکھا. پھر اپنی آنکھوں سے میں نے لیلن گرانٹ کے مجسمے کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس کے مجسمے کو دھکے مار کر کے گرا دیا. میں نے چائنا میں ماؤ کے مجسمے کو بھی لوگوں کو گراتے ہوئے دیکھا، لیکن لوگوں میں نے چڑھتے دیکھا، بلندی پر دیکھا، عروج پر دیکھا، تو آمنا کے لال پیارے مصطفیٰ ہی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا. ہمارا مرکز اور ہمارا محور گنبد خضرا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہی کہوں گا کہ کسی اور طرف کیوں دیکھتے ہو؟ آپ کا مرکز ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہونی چاہیے، آپ کا مرکز حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہونی چاہیے، آپ کا مرکز سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کی ذات ہونی چاہیے. دوسری طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور خدا کی قسم ان کی محبت ہے تو یاد رکھو کہ قلوب کے اندر ایمان بھی موجود ہے. آؤ ہم حضور کو دیکھیں. حضور کریم علیہ السلام کی ذاتی زندگی ہو، اندرونی زندگی ہو یا بیرونی زندگی ہو، حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں ہو یا حضور کریم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی ازواج کے درمیان میں ہو، اپنے نواسوں کے پاس ہو، اپنی بیٹیوں کے پاس ہو، خدا کی قسم میرے رسول کی زندگی ایک جیسی ہے، ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو حضور نے صرف منبر ناز پر رونق افروز ہو کر یہ باتیں صرف بیان نہیں فرمائی، بلکہ حضور کی عملی زندگی جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو حضور نے اس عملی زندگی میں بھی اس چیز کو ثابت کیا اور اپنی ذات سے اس چیز کو لوگوں سے منوایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، آپ نے اس سے گفتگو فرمائی تو وہ حضور سے اتنا مرعوب ہو گیا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا. یاد رکھو کہ یہ میرے آقا کی خوبی کہ حضور کریم علیہ السلام اگر کسی سے ایک مہینے کے فاصلے پر ہو، یعنی کسی بادشاہ کو یہ پتا چلے کہ کسی حکمران کو کہ حضور آنے والے ہیں اور حضور ابھی ایک مہینے کے بعد یہاں پر وہ قافلہ پہنچے گا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے نام کا، ان کی شخصیت کا دبدبہ اتنا ہے کہ بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے صرف حضور کا نام سن کر. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ شخص آیا، حضور نے گفتگو کی، یہ اتنا مرعوب ہو گیا کہ تھر تھر کانپنے لگ گیا. اب دیکھو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے، ان سے ان احادیث سے ہمیں سیکھنا ہے. آج ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا روب دبدبہ ہو، ہم گھر میں جائیں تو بیوی کانپ اٹھے، بچے ڈر جائے، ہم دوستوں میں بیٹھیں تو ہماری گفتگو کی ہیبت اور ہمارے وجود کی ہیبت ہمارے دوستوں پر ہو، ہم کسی کالج یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھتے ہو تو جس وقت کلاس میں جائیں تو ہمارے نام کا روب ہو، ہمارے نام کا ایک اثر ہو. جتنے سیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے نام کا ایک دبدبہ ہو، یعنی ہمارا ملازم بس نام سنے کہ سیٹ صاحب آ گئے ہیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جائے. اللہ اکبر، یہ شخص کانپنے لگ گیا، مرعوب ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے اسے تسلی دی، فرمایا سکون اختیار کر، خوف زدہ نہ ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں. انکساری میرے آقا کی ملاحظہ فرمائے، کائنات دو عالم کے بادشاہ ہیں میرے آقا، اس کو تسلی دے رہے ہیں، وہ کپ کپا رہا ہے. خوف زدہ نہ ہو، سکون اختیار کر، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس غریب خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خوش کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تسلی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خوش کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. اللہ اکبر، حضور نے یہاں پر اسے تسلی دی. یہ ہے اخلاق کہ جو ہماری ذات میں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی ہوئی بکری پیش کی گئی. حضور کریم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کو تناول فرمانے لگے. حضور کو یہ گوشت بہت پسند تھا. یہ جو آگے کے دو شانے ہوتے ہیں بکرے اور بکری کے، یہ حضور کو بہت پسند تھے، اور حضور کریم علیہ السلام بڑے شوق سے اس کو تناول فرماتے تھے. اور حضور کے تناول فرمانے کے انداز انشاءاللہ تعالی گفتگو آگے چلے گی، اور میری گفتگو کا انشاءاللہ یہ چار پانچ مہینے محور حضور کی ذات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ آگے کے معاملات میں محرم سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت شدید، بہت یہ تقریر کے اندر اب گزرنے والے ہیں آئندہ کے معاملات. اب کہاں جاؤں اور کہاں رہوں، میں خود اس سچوپن میں مبتلا ہوں. ادھر انڈیا کے مسلمانوں کا ایک اپنا پریشر ہے، امریکہ کے مسلمانوں کا اپنا پریشر، کینیڈا کے مسلمانوں کا اپنا پریشر، ادھر جرمنی کے مسلمانوں کا اپنا پریشر ہے. اب دو مہینے ملتے ہیں ربیع الاول اور ربیع الثانی کے، تو کہاں کہاں میں پہنچوں گا اور کہاں کہاں پہ میں گفتگو کروں گا. لیکن تم کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، غرور و تکبر پہ بات نہیں کر رہا ہوں. غرور و تکبر کہ اپنی ذات میں غرور و تکبر میں آپ کو بتاؤں، نہیں، اللہ اس سے بچائے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ کچھ سیکھ لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں. انہیں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ دنیا پیاسی ہے اور دنیا سیکھنا چاہتی ہے. وہ ایک ہفتے جس طرح حلقے بنا کے میرے پاس بیٹھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس وقت میں واپس ہونے لگتا ہوں ایئرپورٹ پر تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ جاتے ہیں. تو خدا کے لیے مسلمانوں، یہ باتیں سیکھنے کی کوشش کرو اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو علماء کی ذات سے. علماء بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی مہینے میرے پاس ہیں اس میں میں حضور کی ذات پہ گفتگو کروں، ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں، تاکہ ہماری زندگی میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور اللہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بسا دے. تو حضور کو یہ دو شانے بہت پسند تھے، حضور بڑے شوق سے تناول فرماتے. اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کو جب شانہ دیا جاتا حضور اس کو لیتے، اپنے ہاتھ میں پکڑتے میرے آقا، اور پکڑنے کے بعد اپنے مبارک دانتوں سے نوچ نوچ کے حضور اس کو کھایا کرتے تھے. اچھا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم چھری سے کاٹ کے کھاتے ہیں، لیکن عربوں کا طریقہ ہم سے بہت مختلف ہے. یہ عرب لوگ اس کو نوچ نوچ کے کھاتے، حضور اس کو نوچ نوچ کے کھایا کرتے تھے. تو کبھی اگر کوئی شخص اس طرح سے نوچ نوچ کے کھانا شروع کرے، خدا کے لیے اس پہ تنقید نہیں کرنا کہ معاذ اللہ بعض لوگ کیا سے کیا الفاظ بول جاتے ہیں. میری زبان ہمت نہیں ہے، میری زبان کے اندر آپ اس پہ اعتراض نہیں کیجئے گا، کیونکہ یہ طریقہ پیارے آقا کا طریقہ ہے. اور حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے کھاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ گویا میرے آقا نے فرمایا اس سے یہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، اس طرح سے یہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ السلام اس کو نوچ نوچ کے کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی چمچوری سے کاٹ کے کھائے تو یاد رکھو کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن پیارے آقا اسے کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام نے، غالباً ایک خاتون تھی یا ایک صاحب تھے، انہوں نے حضور کے لیے جب یہ جان لیا، جب یہ سن لیا کہ حضور کو شانے بہت پسند ہیں، انہوں نے حضور کے لیے شانے بنوائے. حضور آئے تو انہوں نے برتن میں رکھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا لاؤ دو، انہوں نے حضور کو دیا، حضور نے لیا اسے کھایا. حضور نے فرمایا لاؤ دوسرا دو، انہوں نے حضور کو دیا، حضور نے اسے کھایا. حضور نے فرمایا لاؤ تیسرا دو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بکرے اور بکری کے تو دو ہی شانے ہوتے ہیں، تیسرا تو نہیں ہوتا. میرے آقا مسکرائے, فرمایا میں نے کہا اگر تو برتن میں ہاتھ ڈالتا خدا کی قسم تیسرا بھی نکلتا, اگر تو ہاتھ ڈالتا نا یہ تیسرا بھی نکلتا. تو تم نے سامنے سے میرے یہ سوال کر دیا میرے سامنے کہ دو اشانے ہوتے ہیں, اگر تم ڈالتے برتن میں ہاتھ تو تیسرا بھی نکلتا. اللہ اکبر, غور کرو کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے. اللہ اکبر. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی, تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ بکری کو حضور اس کے گوشت کو تناول فرمانے لگ گئے. گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں میرے آقا, اس کو تناول فرمانے لگے. ایک عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے کریم النفس بندہ بنایا ہے, اللہ تعالی نے مجھے متکبر یعنی تکبر کرنے والا نہیں بنایا ہے, اللہ نے مجھے کریم النفس بنایا ہے. تو یہ انداز حضور کا پہلی بار لوگوں نے دیکھا تو حضور سے سوال کیا, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کا جواب عطا کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور جس حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوتے, اب یہ حضور کا انداز زندگی بتا رہے ہیں, حضور جس حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوتے اس کا دروازہ بند نہیں کیا جاتا, دروازہ کھلا رہتا. دربان مقرر نہیں تھے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے پر, کوئی چوکی دار نہیں, کوئی باڈی گارڈز نہیں, کوئی دربان نہیں, اور نہ آپ کے یہاں صبح و شام گویا دسترخوان پہ برتن سجائے جاتے تھے, ایسا بھی نہیں تھا. لیکن حضور یوں برسر عام تشریف فرما ہوتے کہ کوئی شخص بھی حضور سے ملنا چاہتا تو وہ آسانی سے حضور سے مل لیتا, کوئی دربان نہیں, کوئی چوکی دار نہیں, حضور سے ملاقات کر لیتا اور اس کی حضور سے ملاقات ہو جاتی. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے, زمین پہ رونق افروز ہو کے کھانا کھاتے, موٹا لباس پہنا کرتے, دراز گوشت پہ سواری کرتے اور اپنے پیچھے کسی قادم کو بٹھاتے. یہ دراز گوشت ہم ادب کی زبان میں کہتے ہیں, میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا جو آئے گی. فارسی میں کہتے ہیں دراز گوشت گدھے کو, تو اب یہ الفاظ کہ حضور گدھے پہ سواری کرتے یہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے. ہم سنی چونکہ ادب والے لوگ ہیں تو ہم کہیں گے کہ حضور کریم علیہ السلام دراز گوشت پہ سواری کرتے تھے, یہ بہت اچھے الفاظ ہیں, یہ ہم استعمال کریں گے. ہم جو پاؤں میں پہنتے ہیں اسے چپل کہتے ہیں یا جوتے کہتے ہیں؟ اچھا, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پاؤں میں پہنتے ہیں ہم اسے چپل یا جوتے نہیں کہیں گے, ہم اسے نالین مبارکہ کہیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا, ہمارے سر پر ہماری داڑھی پر جو چیز ہے اسے بال کہتے ہیں, ہم اسے بال کہیں گے, لیکن حضور کے بال مبارکہ کو ہم موئے مبارک کہیں گے. تو یاد رکھو یہ ادب ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے اور ہماری ذات میں یہ موجود بھی رہنا چاہیے. دراز گوشت پہ سواری کرتے, اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھاتے اور حضور کھانا جب تناول فرما لیتے تو حضرت حسن فرماتے ہیں پھر حضور اپنے ہاتھ مبارکہ کو چاٹ لیا کرتے تھے, حضور انگلیوں کو چاٹتے تھے حضور کریم علیہ السلام. اب اس دور میں کہیں ڈیفینس وغیرہ میں دعوت ہو اور آپ اس طریقے کا کام کریں تو مجھے بتاؤ کہ ہم تو سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو لوگ اس کو کتنی ہوٹنگ کا نشانہ بنائیں گے, تنقید کا نشانہ بنائیں گے. حالانکہ یہ چیز تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھائی ہے, اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, ہمیں اپنے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, کیونکہ نجات ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں اس نیت سے کریں کہ ہمارے حضور کیا کرتے تھے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب عطا فرمائے گا. ایک دو باتیں اور سماعت فرمائیں. حضرت انس فرماتے ہیں حضور دراز گوشت پہ سواری کرتے, مریض کی عیادت کرتے, یہ وصف بھی ہم سب سے دور ہو گیا. ہم عید کے دنوں میں بھی کیا کبھی کسی مریض کی عیادت کرنے گئے؟ کسی ہاسپٹل میں ہم گروپ بنا کے گئے؟ ہم پیزا ہٹ تو گروپ بنا کے گئے, ہم کیف سی تو گئے, ہم میک ڈونلڈ تو گئے، 5-10 ہزار روپے کی کڑائیاں تو ہم نے کھائیں، کیا ہم نے سوچا یار یہ 5 ہزار روپے کی چاکلیٹ خرید کے جو بچے اسپتالوں میں داخل ہیں ان کو دے دیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا، ہمیں فکر تو اپنے بیوی بچوں کی ہے، اور ہمارے نزدیک یہی انسان ہے، غریب تھوڑی انسان ہے ہمارے نزدیک، غریب کے بچے تھوڑی انسان ہے ہمارے نزدیک، وہ تو جانور اور بھیڑ بکریاں ہیں، ہمارے نزدیک انسان ہے تو ہمارے بیوی بچے انسان ہیں، ہماری تو سوچ یہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالی جہنم سے ہمیں نکال دے، اس سوچ سے ہمیں آزاد فرما دے، ہمیں انہیں بھی انسان سمجھنا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مریض کی عیادت کرتے، اللہ اکبر، خود جاتے ہوئے مریض کی عیادت فرماتے، جنازے میں شرکت فرماتے، کوئی حضور کو دعوت دیتا اگرچہ وہ غلام بھی ہو، حضور کریم علیہ السلام اس کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ قبول فرما لیتے اور اس کی دعوت میں جاتے۔ حضرت انس فرماتے بنو قریظہ پر چڑھائی کے وقت حضور کریم علیہ السلام دراز گوش پہ سوار تھے اور اس کے منہ میں جو لگام تھی وہ کھجور کے پتوں سے بٹ کر بنائی گئی تھی، اور اس کی پشت پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی بیٹھی چٹائی لگی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ حضور اس پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سادگی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں جو ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضور کریم علیہ السلام کے جھرمٹ میں، حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ایک راستے پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت سامنے سے آ گئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میں ایک ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ عورت سامنے سے آ گئی، میں ایک ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا اے فلاں کی ماں، یعنی حضور اس کے بیٹے کو جانتے تھے، فرمایا اے فلاں کی ماں، اس گلی میں جس جگہ تم چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پاس بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ گلی میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی، حضرت انس فرماتے حضور بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، حضور بیٹھ گئے، جب تک اس کی حاجت روائی نہیں ہوئی، حضرت انس فرماتے حضور اس جگہ سے نہیں اٹھے جب تک کہ اس کی حاجت روائی نہیں فرما لی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اسی طرح سے ایک عورت، مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت موجود ہے، دماغی عدم توازن کا شکار تھی، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئی، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ حضور نے فرمایا اے فلاں کی ماں، جس گلی میں تو چاہے میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ ایک راستے پہ چل دیئے، یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام نے اس کی مدد فرما دی، وہ عورت چلی گئی، پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے کاچن اقدس کی طرف بڑھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آخری بات، اہل مدینہ کے بچوں میں سے اگر کوئی بچی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دست رحمت تھام لیتی، ان بچے بڑی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ کسی بڑے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہمارے بھی بچے شفقت کے ساتھ ہاتھ پکڑ، وہ تھام لیتی حضور کا ہاتھ، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے، یہاں تک کہ وہ مدینے پاک میں جہاں چاہتی اپنے مقصد کے لیے آپ کو لے جاتی، اور حضور اس بچی کے ساتھ چلتے چلے جاتے۔ یہ ہے حضور کریم علیہ السلام کی زندگی۔ تو لوگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی گھر اور باہر بالکل ایک طریقے سے ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ گھر میں جائے تو بیوی ڈر جائے، بچے چھپ جائیں۔ حضور نے ایسے شخص کی بڑی شدید طریقے سے مذمت فرمائی ہے، اور تمہیں میں نسخہ بتاؤں آج جو بزرگوں سے میں نے کتابوں میں پڑھا اور سیکھا ہے، اور بڑا کامیاب نسخہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، دیکھو آج ہر گھر میں جھگڑے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں یار رات ہو ہی نہیں اور ہم گھر جائے نہیں، گھر جاتے ہوئے موت آتی ہے انہیں، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں گھر میں اگر زندگی گزارنی ہے تو تم بچوں کی طریقے سے رہو، اپنا روب و دبدبا جو ہم گھر والوں پر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے تھوڑا ہمیں پیچھے آنا ہوگا. ہاں شرعی مقصد مقاصد کے لیے تو اس کی تو اجازت ہے, لیکن بلا وجہ بیوی کو مار دینا, بچوں کو مار دینا, دھتکار دینا, گالیاں دینا, یہ اسلام ہمیں نہیں سکھا. بچے کی طریقے سے رہو. آپ نے دیکھا بچوں میں جب لڑائی ہوتی ہے, بس لڑائی ہوئی آپ پانچ کیا پانچ دس منٹ کے بعد دیکھیں گے پھر وہ دوست بن جاتے ہیں. تو گھر کے اندر بندہ رہے تو بچوں کی طریقے سے رہے, لڑائی ہو جائے تو فوراً دوستی. اور بچے عموماً لڑائی جھگڑوں کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتے, بعض مرتبہ ہوتی ہے ان کے اندر اور پھر وہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے. ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کہا کسی نے, بیت جائیں گے دن زندگی کے, ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی. یا رسول اللہ بیت جائیں گے دن زندگی کے, ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے, تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا, تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے. سن لو میری التجائیں, در گزر کر دو ساری خطائیں, آپ سے بڑھ کر ہم آسیوں کا یا رسول اللہ کوئی سہارا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.